إن الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے درس میں ہم سورۃ الانفال کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. سورۃ الانفال ترتیب کے اعتبار سے 8ویں نمبر کی سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 88 نمبر کی سورت ہے. 75 آیات ہیں, 10 رکوع ہیں اور یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں. اس سورت کے بارے میں خصوصیت یہ ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں اس موقع پر نازل ہوئی جب جنگ بدر ہو چکی تھی, کہ جنگ بدر کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوم الفرقان کہا ہے, کہ جس دن حق اور باطل میں فرق ہو گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی اور کفار اور مشرکین کو شکست فاش ہوئی, تو اس کا سارا تذکرہ اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور اس کا پس منظر یہ رہا کہ بعض لوگوں نے یہ سوال کیا کہ اب مال غنیمت کو کیسے تقسیم کیا جائے, تو اس وجہ سے صورت شروع ہوتی ہے یسألونک عن الانفال. انفال یہ نفل کی جمع ہے, جس کے معنی آتے ہیں مال غنیمت کے, کہ یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اس سے پہلے جنگ ہو چکی ہے اور پھر مال غنیمت سے متعلق. اسی طرح جنگ بدر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں پر کیا کیا انعامات نازل فرمائے اور کیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی, ان تمام حالات کا بڑی تفصیل سے اس صورت میں ذکر ہے. تو لہٰذا مجموعی اعتبار سے اس صورت میں جنگ بدر کے پہلے کے احوال, جنگ بدر کے عین جنگ کے احوال اور جنگ بدر کے بعد کیا کیا احوال پیش آئے اور مسلمانوں کو آئندہ کے اعتبار سے کیسے رہنا چاہیے, یہی تمام چیزوں کو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے. اس صورت کے خلاصے سے پہلے ہم تھوڑا سا جنگ بدر کا پس منظر بھی سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 53 سال مکہ مکرمہ میں گزارے, 40 سال نبوت سے پہلے کے اور نبوت کے بعد 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے, اور وہاں پر جو حالات تھے, جو مسائل تھے کے بارے میں ہم عام طور سے سنتے ہیں, یہاں تک کہ زندگی گزارنا مشکل ہو گیا اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا گیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما جائیں. چنانچہ آپ نے راتوں رات چھپ کر ہجرت فرمائی اور پھر مدینہ منورہ میں انصار مدینہ کے پاس آپ نے پناہ لی تھی. لیکن اس کے بعد بھی معاملہ ختم نہیں ہوا. کفار کی طرف سے کوششیں ہوتی تھیں کہ مدینہ کے جو بڑے لوگ ہیں, سردار ہیں عبداللہ بن ابی وغیرہ, ان کے پاس خطوط بھیجا کرتے تھے اور مسلمانوں کو اپنی پناہ سے نکالنے کے بارے میں کہا کرتے تھے. یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے ایک سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ چلے گئے عمرہ کرنے کی نیت سے, تو عین طواف کرتے وقت ابو جہل نے ان کو ڈرایا دھمکایا اور یہ کہا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دے رکھی ہے, تو اس وجہ سے ہم تم سے حملہ کریں گے اور جو ہے تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے وغیرہ, اس طرح کے جب دھمکی کے کلمات اور الفاظ کہیں, تو اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ اگر تم ہم پر حملہ کرنے کی بات کرو گے تو پھر ہم بھی تمہارے ناک میں دم کر رکھیں گے, ہمارے پاس بھی سارے اسباب اور آلات موجود ہیں. تو بہرحال یہ کشمکش جاری تھی, یہاں تک کہ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ کفار مکہ یہ مدینہ منورہ کے قریب آ کر مسلمانوں کے کچھ چوپایوں کو, کچھ جانوروں کو انہوں نے جو ہے حملہ کیا اور اس طرح سے نقصان پہنچا کر چلے گئے. پھر اس کے بعد مدینہ منورہ یہ خبر آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ مکہ مکرمہ کا ایک بڑا قافلہ جس کی سرداری ابو سفیان کر رہے ہیں, جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے, یہ ایک بڑا قافلہ لے کر ملک شام گئے ہیں تجارت کے لیے, اور اس قافلے میں کفار مکہ میں سے ہر ایک نے اپنا سرمایہ لگایا ہے, اور اس کے ذریعے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ تجارتی قافلہ اگر نفع کے ساتھ واپس لوٹتا ہے تو ہم اس کے سارے منافع کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے. اور یہ بات بھی ملتی ہے کہ مسلمانوں کے ہجرت کرنے کے بعد مکہ مکرمہ سے جو ان کی جائیداد, جو پراپرٹیاں اور جو مال اور اسباب وہ چھوڑ کر نکلے تھے, ان تمام چیزوں کو بھی انہوں نے اس قافلے میں بطور سرمایہ کے لگایا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے نفع اٹھایا جا سکے اور اس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جا سکے. تو یہ قافلہ اس طرح سے ملک شام چلا گیا اور وہاں سے نفع کے ساتھ واپس لوٹ رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے اس طرح کا ارادہ فرمایا کہ چونکہ یہ قافلہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے بھیجا گیا تھا اور ابھی نفع کے ساتھ واپس لوٹ رہا ہے, تو لہٰذا ہمیں اس قافلے پر حملہ کرنا چاہیے. جو حالات اور پس منظر تھا تو اس کے اعتبار سے آپ کا یہ ارادہ کرنا بالکل درست تھا. اب اس کے لیے جب ایک قافلے پر حملہ کرنا ہے تو باقاعدہ کوئی جنگ کی تیاری نہیں کی گئی, بلکہ جتنے لوگ ساتھ موجود تھے انہی کو لے کر آپ مدینہ منورہ سے باہر نکلے. تقریباً 313 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے, اور وہاں جب آپ باہر نکلے تو وہاں ابو سفیان کو بھی پتہ چل گیا کہ مدینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قافلے پر حملہ کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. تو اس نے دو کام کیے, ایک یہ کہ اپنا راستہ بدل دیا کہ ساحلی راستہ اختیار کیا اور مکہ کی طرف نکلنے لگ گئے, اور دوسری طرف ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے سے ابو جہل کو اطلاع دے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں. تو ہوا یہ کہ راستہ بدلنے کی وجہ سے ابو سفیان تو قافلے کو بچا کر نکل گئے, لیکن جیسے ابو جہل کو پتہ چلا تو وہ اور تیش میں اور غصے میں آ کر اس نے تمام مکہ والوں کو ابھارا اور یہ کہا کہ اب ہم نکل کر مدینہ منورہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے. تو اس کے لیے تقریباً 1000 کا لشکر لے کر وہ وہاں سے نکلا. تو اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ بھئی ہم تو صرف قافلے پر حملہ کرنے کی نیت سے باہر نکلے تھے, لیکن اب ایسا ہے کہ قافلہ تو نکل چکا ہے اور اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ باقاعدہ جنگ ہونے والی ہے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس موقع پر صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی اور پرجوش انداز میں انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم آپ کو وہ جواب دیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کا رب جا کر مقابلہ کرے, ہم تماشا دیکھیں گے نہیں, بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ ہم اپنی جان اور مال آپ پر نثار کرتے ہیں, آپ جو کہیں گے وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. چنانچہ یہی مختصر سا قافلہ 313 لوگ تھے, جس میں 2 گھوڑے تھے, 70 اونٹ تھے اور 9 تلواریں تھیں. اس طرح سے چند صرف جو ہے ہتھیارے تھے, اور اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام بدر تک پہنچ گئے جو مدینہ منورہ سے کافی فاصلے پر ہیں. تو بہرحال یہ پس منظر تھا جنگ بدر کا. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی کہ یسألونک عن الانفال. ایک بات اس سورت کے سلسلے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سورۃ الانفال اور پھر اس کے بعد آگے سورۃ التوبہ آ رہی ہے, دونوں میں کافرین کے ساتھ جہاد کا, قتال کا, لڑائی کا بہت زیادہ ذکر اس میں ملے گا, اور بہت زیادہ سخت الفاظ اور سخت انداز اس میں آپ کو ملے گا قرآن کریم کا. تو اس سے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے اور یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ دیکھو قرآن تو مرنے مارنے کی بات کرتا ہے اور قتل و قتال کی دعوت دیتا ہے, تو یہ قرآن امن اور شانتی کا پیغام کیسے دیا جا سکتا ہے قرآن کے ذریعے سے. تو اس سلسلے میں سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے وہ کافرین کا لفظ استعمال کیا ہے, اور قرآن کی یہ آیات ان کا کانٹیکس اور پس منظر اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ ملے گا کہ یہ ان لوگوں کے مقابلے میں ہیں جو مسلمانوں سے لڑائی کرنا چاہ رہے تھے, مسلمانوں کو ختم کرنا چاہ رہے تھے اور مسلمانوں سے قتال کرنا چاہ رہے تھے. تو ان کے پس منظر میں, اس کانٹیکس میں یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی ہیں. تو اس وجہ سے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کسی ملک کا, چاہے ہمارا ملک ہو یا کوئی بھی ملک ہو, اس کی جب کوئی آرمی ہوتی ہے اور اس کی جو فوج ہوتی ہے, اس کی فوج کو جب تیار کیا جاتا ہے اور ان کو مقابلے کی جب ترغیب دی جاتی ہے, تو اس وقت میں کوئی نرمی کی, رحم کی بات نہیں کرتا ہے, بلکہ فوج کا کمانڈر جو ہوتا ہے وہ اسی طریقے کے کلمات اور الفاظ استعمال کرتا ہے کہ تم کو ایسا مقابلہ کرنا ہے کہ دشمن کے پرخچے اڑا دینے ہیں اور دشمن کو ختم کر دینے دینا ہے, کوئی ایک بھی بچنے نہ پائے, جو جہاں ملے وہاں اس کو قتل کر دیا جائے. اس طرح کے کلمات ہی ایک فوجی جرنیل اور کمانڈر استعمال کرتا ہے. تو یہ ساری آیات جو ہے وہ اسی پس منظر میں نازل ہوئی ہیں اور ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے جو مسلمانوں سے برسر پیکار ہیں اور مسلمانوں سے مقابلہ کر رہے ہیں ان کے لیے. گویا کہ یہ دونوں صورتیں حالت جنگ کے اعتبار سے ہیں, حالت امن کی یہ صورتیں نہیں ہیں. تو اس وجہ سے ان آیات کے الفاظ اور اس کی شدت کو دیکھ کر کہیں یہ نہ کہا جائے کہ عام جو غیر ایمان والے ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ عام غیر ایمان والے جو بھی ہیں, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو, اسلام واحد مذہب ہے جو تمام مذاہب کے وجود کو تسلیم کرتا ہے. ورنہ اسلام سے پہلے جتنے بھی مذہب تھے ان میں کبھی کسی نے کسی کو تسلیم نہیں کیا. جو ہے یہودیوں نے عیسائیت کو کبھی تسلیم نہیں کیا, عیسائیت نے یہودیت کو کبھی تسلیم نہیں کیا. خود ہمارے ملک انڈیا کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر کئی سو سال پہلے بدھزم کا رواج تھا اور جو ہے بودھ مذہب سب سے زیادہ پایا جاتا تھا, لیکن جو ہے جب ہندوازم کا غلبہ ہوا تو انہوں نے بودھ مذہب کو پوری طرح سے ختم کر دیا اور ابھی جو ہے چند ہی اس کے آثار اور باقیات ہمیں ملتے ہیں. تو لہٰذا اسلام ہی وہ واحد ایسا مذہب ہے جو تمام مذاہب کے وجود کو تسلیم کرتا ہے اور کسی کا انکار نہیں کرتا. ہاں البتہ جب مقابلے کی بات آتی ہے تو پھر ایسے ہی قرآن بات کرتا ہے جیسے کہ ایک فوجی جرنیل اور کمانڈر بات کرتا ہے. اس کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان سے فرما دیجئے قل الانفال للہ والرسول, کہ مال غنیمت کے سلسلے میں اللہ کا حکم چلے گا اور رسول اللہ کی تقسیم چلے گی, یعنی وہ جیسے تقسیم کریں گے ویسے اس پر راضی ہونا چاہیے. یہ مال غنیمت کسی کے خواہش کے مطابق نہیں دیا جائے گا. چنانچہ فتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم, چنانچہ اللہ سے ڈرو اور آپس میں اپنے احوال کو درست کر لو, یعنی اپنے اخلاق کو درست کر لو. اور اخلاق میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آدمی دل کا سوال کسی کے سامنے نہ کرے, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. تو یہ فرمایا کہ اپنے اندر کی جو برائیاں ہیں اس کو ختم کرو. اور وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم سچے پکے ایمان والے ہو. تو پھر آگے ایمان والوں کی صفات بتائی کہ ایمان والے کون ہیں. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم, کہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں, دہل جاتے ہیں. واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا, اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, ان کو اندر سے مزہ آتا ہے قرآن کے سننے میں. وعلى ربهم يتوكلون, اور اللہ کی ذات پر یہ بھروسہ کرنے والے ہیں. اور الذین یقیمون الصلاۃ, یا نمازوں کو قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون, اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا, یہ وہ لوگ ہیں جو سچے پکے ایمان والے ہیں. قرآن نے اعمال والوں کو ایمان والا کہا ہے, صرف ایمان کا دعویٰ کرنے والے ایمان والے نہیں ہیں بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال کی پابندی کرنے والے یہ سچے پکے مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم, ان کے رب کے پاس ان کا بہت اونچا مرتبہ, بڑا درجہ, بڑا سٹیٹس ہے. ومغفرہ, اور اللہ کی جانب سے یہ بخشے بخشائے ہیں. ورزق کریم, اور عزت والی روزی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا میں بھی عزت والی روزی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی عزت والی روزی عطا فرمائیں گے. اس کے بعد آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 8 کے درمیان اللہ تبارک تعالی نے یہ بات بتائی ہے کہ آج تم مال غنیمت کے بارے میں سوال کر رہے ہو, لیکن پہلے جب اللہ تبارک تعالی نے تمہیں فتح دے دی تو مال غنیمت کا لالچ تمہارے اندر آ گیا. لیکن جب اس سے پہلے جب نکلنے کے لیے کہا جا رہا تھا تو بہت ساروں کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی کہ ہم کو نکلنا چاہیے کہ نہیں نکلنا چاہیے. تو اسی کو ان آیات میں فرمایا, کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون. خود ایمان والے, خود صحابہ میں سے کچھ ایسے تھے کہ جو نکلنے کو پسند نہیں کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, اس وجہ سے نہیں نکل رہے تھے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات تو یہ ہے کہ وہ یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتی, کہ اللہ تبارک تعالیٰ حق کو واضح کر کر رہیں گے اور کافرین کی اللہ تبارک تعالیٰ جڑوں کو ختم کر دیں. اس کے بعد آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم نے اپنے رب سے مدد مانگی تھی, اس لیے کہ مسلمانوں کو پتہ چلا کہ 1000 کا مقابلہ کرنا ہے تو اب جو ہے سب کے سب اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں لگ گئے تھے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری رات آپ نے سجدے میں گزاری، ایک جہاں پر آپ کا خیمہ لگایا ہوا تھا وہیں پر آپ نے ساری رات سجدے میں گزاری، اور اسی خیمے کو عربی زبان میں عریش کہا جاتا ہے، اور آج بھی اس مقام پر ایک بڑی عالیشان مسجد بنائی گئی ہے مسجد عریش ہی کے نام سے۔ چنانچہ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعا فرمائی کہ ان تہلک ہذہ العصابۃ فلن تعبد، اے مولا اگر یہ چھوٹی سی جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی تو کل روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بھی بڑی عجیب ہو گئی تھی، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو تسلی دی اور آپ کو وہاں سے اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم نے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور تمہارے رب نے تمہاری دعا کو قبول کیا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کو نازل کیا تھا مسلمانوں کی تائید کے لیے صرف، ورنہ تو ایک فرشتہ کافی تھا، لیکن یہ کہ ایک تعداد کے ساتھ ایک بڑی تعداد میں فرشتوں کو نازل کیا تاکہ مسلمانوں کی تائید ہو سکے، اور یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بشارت کے لیے اطمینان قلب کے لیے ان کو نازل کیا تھا، ورنہ اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد تو طے ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ کی ذات بڑی زبردست ہے اور حکمت والی ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ انہی انعامات کا ذکر کرتے ہیں، یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے اوپر نیند کو مسلط کر دیا تھا۔ اب دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، ظاہر ہے کہ کس کو نیند آئے گی اور کون سو سکتا ہے، سامنے دشمن ہے اور آج کی رات ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اطمینان والی نیند مسلمانوں کو عطا فرمائی، سکون کے ساتھ سب لوگ سوئے رات کا کچھ حصہ، اور پھر یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بارش بھی نازل فرمائی۔ ہوا یہ تھا کہ مسلمانوں کی اور کفار کی جو پوزیشن تھی وہ ایسی تھی کہ مسلمان اوپر کی طرف تھے اور کفار نیچے کی طرف تھے، اور ان کے یہاں پر زمین بالکل سپاٹ تھی اور مسلمانوں کی یہاں پر ریتیلی زمین تھی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک رات پہلے ہی بارش نازل کر دی، اور اس بارش کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی جو ریتیلی زمین تھی جہاں پر ان کو دوڑنا اور گھوڑے چلانا مشکل ہو رہا تھا، بارش کی وجہ سے وہ زمین سخت ہو گئی اور اس زمین پر گویا کہ اب گھوڑے چلانا وغیرہ آسان ہو گیا، اور چونکہ مسلمان اوپر کی طرف تھے تو یہاں سے پانی بہہ کر سارا نیچے کی طرف چلا گیا اور وہاں پر کیچڑ جمع ہو گیا، تو جو ان کی اچھی زمین تھی وہ مقابلے کے لیے مشکل ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے بارش کو نازل فرمایا، لیطہرکم بھی، تاکہ تم کو بھی پاک صاف کر دیں، اور ویدھب عنکم رجز الشیطان، اور شیطان کے چال کو بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دے، ولیربط علی قلوبکم، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو جمع دے اور تمہارے قدموں کو جمع دے، اس کے لیے یہ انعام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اور پھر یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو اس شکل میں نازل کیا کہ وہ نظر آ رہے تھے اور باقاعدہ وہ ایمان والوں کی تسلی دے رہے تھے، اور پھر اسی طرح سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے غیر ایمان والوں کے دلوں میں رعب پیدا فرمایا تھا، اور فرشتے مسلمانوں کا آ کر کہہ رہے تھے کہ ان کی گردنیں اڑا دو اور پوری طرح سے ان کو ختم کر دو۔ کیوں ایسا کیوں کہا گیا یا ایسا کیوں حکم دیا گیا؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کی، بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، اور ومن یشاقق اللہ ورسولہ فان اللہ شدید العقاب، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ان کو سخت عذاب دیں گے، اور ذالکم فذوقوہ، اب چکھو اس عذاب کو، وان للکافرین عذاب النار، اور یہ تو دنیا کی سزا ہے، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں تو جہنم کا ایندھن ان کو بنائیں گے۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 15 میں فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، ایمان والو جب کفار سے مقابلہ ہو تو پھر جو ہے پیٹ پھیر کر نہ بھاگنا، اس لیے کہ پیٹ پھیر دینا مقابلے کے وقت یہ سب سے بڑا جرم قرار دیا گیا، کبیرہ گناہوں میں سے ہوا، چنانچہ اس دن اگر کوئی پیچھے ہٹتا ہے تو یہ اللہ کے عذاب کے ساتھ پیچھے ہٹتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ہاں البتہ اگر حملے میں شدت پیدا کرنے کے لیے اگر پیچھے آ کر دوبارہ پھر حملہ کرنا مقصد ہے تو وہ الگ بات ہے، کسی چال کی وجہ سے پیچھے آ رہا ہے تو الگ بات ہے۔ آگے پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ نے کفار کو قتل کیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے قتل کیا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور یہ کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ نے تیر چلائی ہے، بلکہ اللہ نے تیر چلائی ہے۔ ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا، البتہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی ایک آزمائش مقصود تھی کہ سخت حالات میں مسلمان کیا کرتے ہیں، اللہ رسول کا ساتھ دیتے ہیں یا ساتھ دینے سے انکار کرتے ہیں۔ آگے پھر آیت نمبر 20 میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور ان کی باتیں سننے کے بعد ان سنی نہ کر دینا، اور تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو اللہ رسول کی باتوں کو سن کر ان سنا کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوق میں سب سے زیادہ بدترین لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو بہرا اور گونگا بنا دیتے ہیں۔ ایک ہے جو فطری طور پر بہرے گونگے ہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ کچھ لوگ جو جان بوجھ کر اپنے آپ کو بہرا اور گونگا بناتے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں۔ تو اس لیے ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ ایمان والوں جب اللہ اس کے رسول جب تمہیں پکاریں کسی بات کے لیے آواز دیں تو ان پر لبیک کہو اور جو ہے حاضر ہو جاؤ۔ لما یحییکم، اس لیے کہ جو بھی اللہ رسول کا حکم ہوتا ہے اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، تمہارے لیے حیات ہے۔ یہ کیسی حیات ہے؟ دنیا کی بھی زندگی ہے اور آخرت کی بھی زندگی ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کو یاد دلاتے ہیں، وذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے، کمزور تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں ڈر تھا اس بات کا کہیں سے کچھ لوگ آ جائیں گے اور تم سب کو ختم کر دیں گے، لیکن ہوا یہ کہ فآواکم، اللہ نے تم کو ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِ، اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور یہ کہ اللہ نے تم کو جو ہے طیبات، بے شمار اچھی اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے تم کو روزی کے طور پر عطا فرمائیں تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور اے ایمان والوں، لا تخون اللہ والرسول، کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور امانت میں بھی خیانت نہ کرو۔ اس لیے کہ آدمی امانت میں خیانت کرتا ہے مال کے لالچ میں، یا بعض مرتبہ اپنی اولاد کو کھلانے پلانے کے لیے۔ تو اس لیے آگے فرمایا واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ، سن لو اچھی طرح سے یہ بات کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ وان اللہ عندہ اجر عظیم، اور جو مال کی محبت اور اولاد کی محبت کے باوجود اگر امانت داری والی زندگی گزارتا ہے تو اللہ کے یہاں پر اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ اب اجر عظیم کیا ہوگا؟ اللہ کی ذات عظیم ہے، اب وہ جب اجر عظیم دینے کا وعدہ کرے تو کتنا بڑا اجر ہوگا اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آگے آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے درمیان خود جو ہے فرق پیدا کر دیں گے، حق اور باطل کیا فرق تمہیں سجھائی دے گا، سمجھ میں آئے گا۔ ویکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہاری مغفرت کر دیں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو بڑے فضل والے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہ کفار نے اور نہ ماننے والوں نے تمہارے ساتھ چال چلی تھی تاکہ تم کو جو ہے تمہارے قدموں کو اکھیڑ دے، تم کو قتل کر دے، یا تم کو جو ہے نکال دے، تو انہوں نے کتنی چالیں چلی تھیں، لیکن وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ایک تو وہ چال چلتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، اور ایک اللہ پلان کرتے ہیں، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تبارک تعالیٰ بہترین پلان کرنے والے ہیں، اللہ کی چال کے آگے کسی کی چال نہیں چل سکتی ہے۔ ان کا جرم کیا ہے؟ ان کفار کا جرم یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی بے بنیاد کہانیاں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور پھر وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن حق ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے ہیں نعوذ باللہ، تو پھر تم آسمان سے ہم پر پتھر کیوں نہیں برساتے، ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل کراتے، کہ اگر جو ہے تمہارا قرآن سچا ہے تو ہم پر عذاب برسا دو۔ یہ ان کا گویا کہ دعویٰ ہوتا تھا، چیلنج ہوتا تھا، لیکن اس کے جواب میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، پہلے امتوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا تھا جب وہ عذاب کا تقاضا کرتے تھے، چیلنج کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا جب انکار کرتے تھے صاف طور سے، تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرماتے تھے۔ لیکن اس امت پر ایسا عذاب نازل نہیں ہوگا کہ ایک ساتھ پوری امت ہلاک ہو جائے، جیسے قوم نوح ہلاک ہو گئی، قوم لوط ہلاک ہو گئی، قوم عاد ہلاک ہو گئی، تو اس طرح سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ پوری ہلاک ہو جائے ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی ہستی کے ہوتے ہوئے اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے، اس لیے کہ آپ تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو آپ کی موجودگی میں ان پر عمومی عذاب نہیں آ سکتا۔ اور یہ تو ایک بہت بڑی بات ہو گئی، لیکن اس کے آگے اور ایک بات اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تبارک تعالیٰ آئندہ بھی آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے جب تک کہ یہ استغفار کرتے رہیں گے۔ تو لہٰذا اللہ سے توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے جب تک اس دنیا میں موجود رہیں گے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر عمومی طور پر عذاب نازل نہیں فرمائیں گے۔ یہ استغفار کی برکت ہے۔ چنانچہ اس وقت بھی ہم ایک بہت بڑی آزمائش سے، ایک بڑے پینڈیمک سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں بھی ضرورت ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ استغفار کریں، توبہ کریں، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ کیا بعید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام لوگوں کے استغفار کی برکت سے اس بلا کو، اس وبا کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ختم فرما دے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا فضل اور کرم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت ہے کہ ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، ورنہ ان کی حرکتیں اور اعمال تو عذاب کے قابل ہی ہیں۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ یہ جو ہے مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو اس میں آنے نہیں دیتے ہیں، اور خود بھی جو ہے مسجد حرام کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کے اعمال تو ایسے ہیں کہ ان کو عذاب دے دینا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ یہ لوگ اپنے مال کو خرچ بھی کرتے ہیں، تو کس مقصد سے؟ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عن قریب ایسا وقت آئے گا کہ ان کو اپنے خرچ کیے جانے پر ندامت ہوگی اور حسرت ہوگی، اور یہ کہ یہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کل قیامت میں ان کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا، اور وہاں پر جانے کے بعد کیا صحیح تھا اور کیا غلط تھا اس کی تمیز ان کو پیدا ہو جائے گی۔ یہاں تک تو کفار کے احوال کا ذکر تھا۔ آگے آیت نمبر 38 سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو پھر جو ہے تم سے مقابلہ ہی ہوگا۔ چنانچہ فرمایا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، کہ آپ ان سے مقابلہ کیجئے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں عدل اور انصاف قائم ہو جائے اور ایک اسلامک سٹیٹ وجود میں آ جائے۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اسلامک سٹیٹ کب وجود میں آئے گی؟ جب کہ مسلمانوں کی اکثریت کہیں پر ہو جائے اور سب کا تقاضا ہو کہ اب اسلامی حکومت قائم ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس وقت میں جا کر اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کا مقصد ہی حکومت قائم کرنا، ایسا نہیں ہے۔ جیسے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم یہاں پر سمویدھان کے پابند ہیں، تو لہٰذا یہاں پر کوئی اسلامک سٹیٹ قائم کرنے کا کوئی مقصد یا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے، اس لیے کہ ہم سب کے سب نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ ہم اس سمویدھان کے تحت رہیں گے اور اس کانسٹیٹیوشن کو مان کر رہیں گے، اور کانسٹیٹیوشن نے ہر ایک کو اپنے اپنے رائٹس اور اپنے اپنے حقوق دیے ہوئے ہیں، اس کے اعتبار سے ہم رہتے ہیں۔ لیکن بہرحال جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ صورت نازل ہو رہی ہے جنگ کی حالت میں، تو لہٰذا جنگ کے اعتبار سے انداز ہوگا کہ آپ ان سے مقابلہ کیجئے یہاں تک کہ ان کا زور ختم ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارا کے سارا اللہ کا ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ اگر یہ رک جاتے ہیں، آپ سے مقابلہ نہیں کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بھی ان کے اعمال کو دیکھنے والے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اور یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارا مولا ہے۔ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، بہترین مولا ہے اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا یہ سارا کا سارا خلاصہ پہلے پیش کیا گیا۔ اب اس کے بعد پھر جہاں سے دسواں پارہ شروع ہوتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، یہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں جو سوال شروع صورت میں قائم ہوا تھا کہ یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو لہٰذا اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ مال غنیمت کا کیا ہوگا، تو فرمایا کہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، کہ مال غنیمت کے پانچ حصے کیے جائیں گے، پانچواں حصہ جو ہوگا یہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے، لیکن جو ہے اللہ کا نام یہاں پر برکت کے لیے ہے کہ اللہ کے رسول کا اس میں حصہ ہوگا، اور اسی طرح ولید القربا اور اللہ کے رسول کے جو رشتہ دار ہے، جو ہاشمی خاندان اور سادات ہے، ان کا حصہ اس میں ہوگا۔ اسی طرح والیتامہ، یتیموں کا حصہ ہوگا، مسکینوں کا حصہ ہوگا، مسافروں کا حصہ ہوگا۔ تو یہ پانچویں حصے میں یہ سارے کے سارے مصارف ہوں گے، اور پانچویں حصے کو یہاں پر خرچ کیا جائے گا، اور باقی کے جو چار حصے ہوں گے یہ مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیے جائیں گے۔ یہ گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مال غنیمت کے تقسیم کا حکم بیان فرمایا، اور فرمایا کہ یہ تقسیم اس شرط کے ساتھ ہے اگر تم اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہو، اور اللہ نے اپنے بندے پر یوم الفرقان میں جو کچھ نازل کیا اس پر ایمان لاتے ہو۔ تو یوم الفرقان سے جنگ بدر کا دن مراد ہے، کہ جس دن اللہ تبارک تعالیٰ نے حق اور باطل میں فرق کر کر بتایا تھا، اللہ نے حق کو غلبہ عطا فرمایا اور باطل کو اس کے تمام اسباب کے باوجود بھی شکست فاش دی۔ چنانچہ جو ہے مشرکین میں سے 70 لوگ مارے گئے، 70 قیدی بنائے گئے، اور باقی سب لوگ اپنے مال اور اسباب کو چھوڑ کر پیچھے بھاگ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اور یہ بدر کی لڑائی جو پیش آئی تھی، یہ 17 رمضان کو پیش آئی تھی، تو اسی وجہ سے 17 رمضان یہ بہت ہی اہمیت والا دن ہے، کہ جس دن اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کو فتح مبین عطا فرمائی۔ آگے آیت نمبر 42 میں اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ اسی بات کو یاد فرماتے ہیں کہ اِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى، یاد کرو کہ تم ایک الگ ٹھکانے پر تھے، وہ ایک الگ ٹھکانے پر تھے، اور پھر یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارا ایک متعینہ وقت پر آمنا سامنا کرایا، ورنہ پہلے سے کوئی ارادہ نہیں تھا جنگ کرنے کا، اللہ دونوں کو سامنے لے کر آئے۔ ولکن لیقضی اللہ امرن کان مفعولا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ چاہ رہے تھے اس وجہ سے آمنا سامنا ہوا، ورنہ تو تم بھی تشویش میں پڑ گئے تھے کہ بھئی ہم تو قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے، تو اب ان سے باقاعدہ جنگ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، تم بھی تشویش میں پڑ گئے تھے، لیکن اللہ نے تمہارا آمنا سامنا کروایا۔ اور اسی طرح اللہ نے تم کو ایک اونچے مقام پر کھڑا کیا، ان کو نیچے مقام پر کھڑا کیا، اور اس طریقے سے پھر اللہ نے بارش برسائی جس کا تذکرہ ابھی اس سے پہلے آیا تھا۔ تو یہ سارے اسباب اللہ تبارک تعالیٰ نے جمع فرمائے تھے۔ آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو ہے آدمی کو صرف اللہ کی ذات پر توکل کر کے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اسباب بھی اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جیت کے اور جو ہے فتح کے سارے اسباب جمع کر دیے تھے ایک رات پہلے ہی۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور توکل ضرور ہونا چاہیے، لیکن توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اسباب کو چھوڑ دے، اور اسباب کو اتنا زیادہ اسباب پر بھی بھروسہ نہ ہو کہ اللہ کی ذات سے نظر ہٹ جائے۔ بہت ہی باریک چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت۔ اور اللہ نے یہ سارا نظام کیوں چلایا؟ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَا، تاکہ جو ہلاک ہو جائے وہ واضح نشانی کے ساتھ ہلاک ہو جائے، اور جو زندہ رہے وہ واضح نشانی کے ساتھ زندہ رہے، یہ مقصد تھا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں ایک رات پہلے خواب دکھایا، اور خواب میں یہ دکھایا کہ کفار تو بہت تھوڑے سے ہیں، تو اس سے جو ہے مسلمانوں کا جذبہ بڑھ گیا، ورنہ اگر جو ہے مسلمانوں کو یہ پہلے سے پتہ چلتا کہ ہم تو صرف 313 ہیں اور وہاں پر 1000 کا لشکر ہے جو تقریباً 2 گنا 3 گنا زیادہ لشکر ہے، تو مسلمان ویسے ہی ہمت ہار جاتے۔ کہ جنگیں تلوار سے نہیں جیتی جاتی ہے، بلکہ دل کے ہمت سے اور اندر کے جذبے سے جیتی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مسلمانوں کو خواب میں بتا دیا کہ وہ لوگ تو بہت تھوڑے ہیں، تو اس سے مسلمانوں کا جذبہ بڑھ گیا۔ اور اسی طرح آگے فرمایا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے نظروں میں بھی تم کو تھوڑا کر دیا، اور یہ کہ تمہاری نظروں میں بھی ان کو تھوڑا کر دیا تاکہ دونوں مقابلے پر آ جائیں، ورنہ اگر جو ہے مقابلہ ہی نہیں ہوتا تو پھر فتح مبین کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر آیت نمبر 45 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو پھر خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ ایمان والوں جب تمہارا مقابلہ ہو جائے تو مقابلے کے وقت مضبوطی سے مقابلہ کرنا اور دل جمی کے ساتھ مقابلہ کرنا، واذکروا اللہ کثیرا، اور اس موقع پر بھی اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، اس لیے کہ اللہ کو اس موقع پر بھی یاد کرنا چاہیے، اور یہ صرف لڑائی کے موقع کے لیے نہیں ہے بلکہ آدمی کا جب بھی کوئی اہم کام ہو، کوئی اہم کام کرنے جا رہا ہو، یا کوئی جاب کے لیے انٹرویو دینے جا رہا ہو، یا کوئی جو ہے نیا کام شروع کرنے جا رہا ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کا جو مشن ہے اس مشن پر اگر وہ اللہ کو یاد رکھے گا اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو لہٰذا ایک تو دل جمعی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ آدمی کو اپنا کام کرنا چاہیے، اور ساتھ میں اللہ کا ذکر بھی کرتے رہنا چاہیے، یہ دونوں کے دونوں کامیابی کی ضمانت ہے۔ آگے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں کوئی اختلاف نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ گویا کہ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے پانچ چیزوں کا حکم دیا، ایک یہ کہ ثابت قدمی سے مقابلہ کرو، دوسرا یہ کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، تیسرا یہ کہ اللہ رسول کی اطاعت کرو، چوتھا یہ کہ آپس میں اختلاف نہ کرو، اس لیے کہ اختلاف کرنے کی وجہ سے تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، اور پانچواں یہ کہ صبر کرو، کہ یہ پانچ چیزیں جب ایک ساتھ جمع ہو جائے گی تو بڑے سے بڑا مسئلہ بھی اور بڑے سے بڑا مشن بھی اللہ تبارک تعالیٰ حل کرا دیں گے۔ یہ پانچ چیزیں ہیں جس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ پانچ چیزیں وہ فتح کے اسباب ہیں، کامیابی کی چابیاں ہیں یہ پانچ چیزیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح سے نہ ہونا کہ جب وہ اپنے گھروں سے نکلے تھے تو اتراتے ہوئے نکلے تھے، تکبر کے ساتھ نکلے تھے، گانے اور جو ہے بجانے کے ساتھ یہ لوگ نکلے تھے، گاجے باجے کے ساتھ نکلے تھے، لوگوں کو دکھا کر نکلے تھے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس مقصد سے نکلے تھے کہ اللہ کے راستے سے مسلمانوں کو روکیں گے، لیکن ہوا یہ کہ شیطان نے ان کے سامنے سارے اعمال کو مزین کر کر پیش کیا، اور شیطان نے ان کو بتایا لا غالب لکم اليوم من الناس، آج لوگوں میں تمہارا ہی ڈنکا بجے گا اور تم ہی غالب رہو گے، وانی جار لکم، اور میں بھی تمہارا ساتھ دینے والا ہوں۔ اس طرح شیطان نے بھی ان کے دلوں میں ڈال دی یہ بات اور بہکایا، لیکن جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے تو شیطان نکل کر بھاگ گیا، اور اس نے کہا انی بری منکم، میں تمہارے سے اپنے آپ کو بری کرتا ہوں، انی ارا ما لا ترون، اس لیے کہ میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، یعنی میں فرشتوں کو اترتا دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اس لیے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اور واللہ شدید العقاب، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو سخت سزا دینے والے ہیں۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین بھی اس دن میں ایسے تھے کہ ان کے دلوں میں مرض تھا، ان کے دلوں میں جو ہے کھوٹ تھی، اس وجہ سے کوئی منافق بدر میں شریک نہیں ہوا تھا، حالانکہ عبداللہ بن ابی ساتھ میں نکلا تھا لیکن وہ واپس چلا گیا، صرف 313 صحابہ اکرام باقی رہ گئے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہ فرشتوں نے تمہارے ساتھ مل کر کفار کی گردنیں اڑائی تھیں، ذلک بما قدمت ایدیکم، اور یہ کیوں ہوا تھا؟ ان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے، انہوں نے مسلمانوں کو ایسا پریشان کیا تھا، اس وجہ سے مقابلے میں یہ ساری چیزیں ہوئی تھیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والے نہیں ہیں، اللہ تو اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے بندوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن یہ چونکہ حد سے تجاوز کر گئے تھے اس لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی عادت اور ان کی روش اور طریقہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ فرعونیوں کا طریقہ تھا، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، اس سے پہلے جیسے فرعونوں کا معاملہ تھا ویسے ان کا معاملہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، اس لیے اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو پکڑ لیا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی نعمت کو ایسے ہی زائل نہیں فرما دیتے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو, مشرکین مکہ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا کہ پورے عرب میں ان کی سرداری کو تسلیم کیا جاتا تھا, یہ بیت اللہ کے خادم اور کسٹوڈین تھے, یہ آنے والے حجاج کرام کی میزبانی کرتے تھے وغیرہ, بہت ساری نعمتوں سے اللہ نے ان کو نوازا تھا. لیکن ان کے اوپر یہ جو ذلت آئی ہے وہ خود ان کی نعمتوں کی ناقدری کرنے کی وجہ سے, چنانچہ یہ ضابطہ ہر ایک کے لیے ہے. اللہ نے جس کو نعمتوں سے نوازا ہے, چاہے دنیاوی نعمتیں ہو چاہے دینی نعمتیں ہو, آدمی کو اپنے نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے, ورنہ اگر نعمتوں پر شکر ادا نہیں کیا گیا تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھیننا جانتے ہیں. جیسے فرعون کو بھی اللہ نے ہر طرح کی نعمتیں دی تھیں, لیکن جب اس نے ناشکریہ کی اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی نعمتوں کے اندر اس کو غرق کر دیا اور ہمیشہ کے لیے اس کو عبرت بنا دیا. چنانچہ فرمایا کہ ان کا حال تو فرعونیوں کی طرح ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو غرق کر دیا. آگے آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں, وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنا تم سے ہو سکتا ہے تم طاقت کو اکٹھا کرو, اور طاقت اکٹھا کر کے تیاری کرو, ومن رباط الخیل, اور یہ کہ گھوڑوں کے باندھنے کی تیاری کرو. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جنگ میں گھوڑے استعمال ہوتے تھے, تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے, اگر اچھے گھوڑوں کی ضرورت پڑتی ہے, تازہ دم گھوڑوں کی ضرورت پڑتی ہے, ہتھیار کی ضرورت پڑتی ہے, طاقت کی ضرورت پڑتی ہے, اور فزیکل فٹنس کی ضرورت پڑتی ہے, ان تمام چیزوں کے لیے تم تیاری رکھو. مقصد کیا ہے؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم. مقصد یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے اپنے دشمنوں کو اور اللہ کے دشمنوں پر رعب ڈال سکو. چنانچہ اس وقت بھی اگر ہم جو ہے ملکوں کو دیکھیں گے اور مختلف ملکوں کی مختلف فوجیں ہیں اور ہر فوج کا اپنا ایک امتیاز ہے, کچھ لوگ وہ ہیں جو نیوکلیئر پاور رکھتے ہیں اپنے ساتھ اور فوجوں کی تربیت ہوتی ہے, بلکہ ملکوں کے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ فوج پر لگتا ہے اور جو ہے فوج کی تیاری پر لگتا ہے. چنانچہ ہمارے ملک میں جیسے 26 جنوری کو باقاعدہ جو ہے اس کا مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ ہماری فوج کے پاس کون سے میزائل ہے اور کون سے ہتھیار ہے اور ہماری فوج کیسی ہے. اسی طرح جب کسی اور ملک کا صدر ہمارے ملک میں آتا ہے یا ہمارے ملک کا وزیر اعظم کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اس کو گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے, تو وہاں پر بھی اپنے فوج کا مظاہرہ کرایا جاتا ہے کہ دیکھو ہماری فوج کیسی ہے. اس کے پیچھے مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ سامنے کے ملک والا مرعوب رہے اور ہمیشہ ڈرتا رہے کہ ان کے پاس تو اتنی جو ہے بہترین فوج ہے اور اتنے بہترین میزائل ہے اور آلات ہے. تو یہی مقصد ہوتا ہے فوج پر اتنا زیادہ خرچ کرنے کا, ورنہ تو روزانہ تو جنگ نہیں ہوتی ہے, روزانہ تو مقابلے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے, لیکن اس کے باوجود اتنا بھاری بجٹ رکھا جاتا ہے. تو مقصد ہوتا ہے اپنے دشمن کو مرعوب کرنا. تو اسی بات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اگر وہ اسلامک سٹیٹ قائم کرتے ہیں تو ان کی ایک ایسی فوج ہونی چاہیے جس فوج کا رعب ساری دنیا پر پڑ سکے. تو اسی وجہ سے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ مسلمانوں کو صرف دینداری میں آگے نہیں ہونا چاہیے, ایمان اور اعمال میں صرف آگے نہیں ہونا چاہیے, بلکہ دنیا میں پیش آنے والے جتنی بھی ضروریات ہے, جتنے بھی فنون ہیں اور جتنے بھی جو ہے ضرورت کی چیزیں ہیں, ان سب میں مسلمانوں کو آگے ہونا چاہیے, چاہے وہ ڈیفنس ہو, چاہے وہ میڈیکل ہو, چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو, اور چاہے جس طرح کے بھی دنیا کے شعبے ہیں کہ آج جن کے ذریعے سے ایک قوم یا ایک ملک کی برتری دوسرے ملک پر سمجھی جاتی ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر فن میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے. یہ اس آیت کریمہ کا خلاصہ ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم. ظاہر ہے کہ فوج پر اتنا بڑا بجٹ جب لگے گا, خرچ ہوگا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں, یوفى اليكم, تمہیں یہ واپس لوٹا دیا جائے گا, اللہ تعالیٰ یہ واپس کر دیں گے دنیا میں بھی. وانتم لا تظلمون, اور تم پر ظلم نہیں ہوگا. تو لہٰذا جو مال بھی اس سلسلے میں خرچ کیا جائے گا اور اچھی نیت سے خرچ کیا جائے گا, اللہ تعالیٰ وہ مال بھی واپس عطا فرمائیں گے. چنانچہ اس وقت مسلمانوں میں ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ تعلیم پر اور ہائر ایجوکیشن پر اور ٹیکنالوجی پر اور ریسرچ پر اور سائنس میں جو ہے وہ غور کرے اور جو ہے اپنی صلاحیتوں کو لگائیں. تو جو بھی خرچ اس پر ہوگا, تعلیم کے سلسلے میں اللہ تبارک تعالی وہ خرچ دنیا میں ہی انشاءاللہ واپس عطا فرما دیں گے۔ تو بہرحال اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ فوجی اعتبار سے مسلمانوں کو مضبوط ہونا چاہیے، لیکن جو ہے فوجی اعتبار سے مضبوط ہونے کے باوجود بھی آدمی ظلم نہ کرے، اس وجہ سے آگے فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ اگر سامنے والا صلح پر آمادہ ہوتا ہے تو تم کو بھی صلح کر لینی چاہیے۔ اس زعم میں نہیں رہنا چاہیے کہ بھائی وہ جھک رہا ہے اور ہمارے پاس پاور ہے، طاقت ہے، تو لہٰذا ہم اس کو اور دبا دیں گے اور جو ہے ہم اس کو ختم کر دیں گے، ایسا جذبہ مسلمانوں کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے۔ لیکن اس پر سوال یہ ہوگا کہ بعض مرتبہ تو دشمن کی چال ہوتی ہے، وہ صرف صلح کا بہانہ پیش کرتا ہے لیکن وہ حقیقت میں دھوکہ دینا چاہتا ہو، اس لیے کہ لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ جنگ میں اور جو ہے محبت میں ہر چیز جائز ہے، تو اس وجہ سے ممکن ہے کہ وہ صلح کا دھوکہ دے رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر جو ہے وہ دھوکہ دینا چاہتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے، تو پھر اللہ نمٹ لیں گے اور اللہ دیکھ لیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ البتہ اگر سامنے سے صلح کی پیشکش ہو تو ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی دلوں میں محبتوں کو ڈالتے ہیں، ورنہ آپ ساری زمین کا مال خرچ کر دیں سامنے والے کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے اور اللہ نہ چاہے تو آپ سامنے والے کے دل میں محبت پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور آپ کے ساتھ آپ کی اتباع کرنے والے جو ایمان والے ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں کو جوش دلائیے قتال پر، اور جنگ کرنے پر آپ جوش دلائیے۔ آگے فرمایا کہ ان یکم منکم عشرون صابرون، کہ اگر مسلمان 20 ہو تو یہ 200 پر غالب آ جائیں گے، یعنی ایک مسلمان کا 10 سے مقابلہ ہوگا، تو لہٰذا ایک کو 10 سے مقابلہ کرنا ہے۔ چنانچہ آگے فرمایا کہ اگر یہ 100 ہوں مسلمان تو یہ 1000 پر غالب آ جائیں گے، تو گویا کہ ایک مسلمان کو اتنا تیار ہونا چاہیے کہ وہ 10 کفار کا مقابلہ اکیلا کر سکے، یہ پہلے حکم نازل ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے چونکہ یہ بات بڑی مشکل ہے کہ ایک آدمی 10 سے مقابلہ کرے، تو اس لیے پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے تخفیف کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے کہ ہر ایک جو ہے ایک آدمی 10 سے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، کچھ کمزور بھی ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں کہ اگر 100 تم میں سے ہو جائیں تو وہ 200 پر بھاری ہونا چاہیے، یعنی ایک آدمی کم سے کم 2 سے تو مقابلہ کرے، اتنی تو طاقت اور ہمت آدمی کے اندر ہونی چاہیے۔ چنانچہ اگر مسلمان 1000 ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آ جائیں گے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ یہاں جنگ کی ساری باتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے پیش کی تھی، پھر دوبارہ عرض کر دوں کہ یہ ساری آیات حالت جنگ سے متعلق ہے، حالت امن سے متعلق نہیں ہے، تو لہٰذا ان کو آؤٹ آف کانٹیکس اور جو ہے ان کو جو ہے غلط طریقے سے اس کو پیش نہ کیا جائے، اس کو سمجھا نہ جائے۔ آگے پھر اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں آیت نمبر 67 میں کہ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہوا یہ کہ جنگ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، 70 کفار مارے گئے اور 70 قید کر دیے گئے، تو اب یہ پہلا موقع تھا کہ قیدی آئے تھے مسلمانوں کے قبضے میں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے، سلیوز آف وار کا مسئلہ آ گیا کہ جنگی قیدی اب ان کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا، تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ کے نبی کہیں نہ کہیں یہ ہمارے سارے کے سارے رشتہ دار ہیں، تو ایسا کریں کہ آپ جو ہیں ان سے فدیہ لے لیں اور ان کو چھوڑ دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے پوچھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کہ یہ اگرچہ ہوں گے ہمارے رشتہ دار، حضرت عمر کی رائے حضرت عمر جیسی تھی، کہا کہ لیکن ایسا کرنا چاہیے کہ ہر ایک مسلمانوں میں سے جو جس کا رشتہ دار ہے ان کے ہاتھ میں تلوار دی جائے اور ہر ایک آدمی اپنے رشتہ دار کی گردن کو اڑا دے، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا۔ حضرت عمر کی رائے بڑی سخت تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی رائے پر عمل کیا۔ دوسرے دن ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور دونوں روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا بات پیش آئی کہ آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں اتنا؟ فرمایا کہ عمر کہ اللہ کا عذاب اتنا قریب آیا تھا کہ میں نے خود اس کو دیکھا، اللہ کا عذاب اتنا قریب آیا تھا ان کفار سے فدیہ لینے کی وجہ سے، اور پھر اللہ نے اپنے فضل سے اس کو دور کر دیا، ورنہ اللہ تو چاہ رہے تھے کہ تمہاری رائے پر ہی عمل کیا جائے، اس لیے کہ انہوں نے اتنا سخت مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ لیکن بہرحال چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فیصلہ کر چکے تھے فدیہ لینے کا، تو اس لیے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ قیدی اپنے پاس جمع کر کے رکھیں یہاں تک کہ زمین پر خون بہائیں۔ تریدون عرض الدنیا، کیا تم دنیاوی ساز و سامان چاہتے ہو کہ فدیہ دے کر جو کچھ مال آ جائے گا ہمارے پاس، تو لہٰذا کیا تم دنیاوی ساز و سامان چاہتے ہو؟ واللہ یرید الآخرہ، جبکہ اللہ تو آخرت چاہتے ہیں، تو لہٰذا تمہیں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن بہرحال فیصلہ ہو چکا تھا، اب جو مال غنیمت آگے ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ جو کچھ مال غنیمت تمہارے پاس آیا ہے یہ حلال ہے، پاکیزہ ہے، اس کو تم کھا سکتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جو قیدی تمہارے پاس ہے ان کو کیا کرنا چاہیے، کہ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کے دلوں میں خیر ہے تو لہٰذا جو ہے تم بھی جو ہے ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کر دو، اور اگر یہ خیانت کرنا چاہیں گے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ بھی ان کے ساتھ خیانت کریں گے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سوں کو فدیہ دے کر ایسے ہی رہا کر دیا، اور جن کے پاس فدیہ دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تم انصار کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، یہی تمہارے لیے فدیہ ہوگا۔ چنانچہ تعلیم کے بدلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا۔ آگے پھر مسلمانوں کو اخیر میں حکم دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ کیسے رہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، تو فرمایا کہ مسلمانوں کی دو حالتیں ہیں، ان دو حالتوں کو یہاں پر ذکر کیا کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے نام پر، اور اللہ کے نام پر اپنا جان مال لگایا اللہ کے راستے میں، ایک تو مسلمان یہ ہوں گے۔ دوسرے والذین آووا ونصروا، دوسرے مسلمان وہ ہوں گے جنہوں نے ان مہاجرین کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے وارث ہوں گے، ایسا پہلے حکم نازل ہوا تھا۔ اور والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان تو لائے لیکن مکے سے ہجرت نہیں کی ہے، تو ان پر تمہاری کوئی ولایت نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کر آ جائیں، تو پھر وہ تمہارے ساتھ میں شریک ہوں گے۔ وَإِن اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر جو ہے ان پر ظلم ہو رہا ہے اور اس سلسلے میں اگر تم سے مدد چاہ رہے ہیں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرو، إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، ہاں اگر جو ہے وہ ایسی قوم کے ساتھ رہتے ہیں جن کا اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے، تو ظاہر ہے کہ اب جو ہے جس قوم کے ساتھ معاہدہ ہے اس قوم کے معاہدے کو نہیں توڑا جائے گا، اگرچہ وہاں پر مسلمان پریشان ہو رہے ہیں، تو تمہیں اپنے دیگر وسائل کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کی مدد کرنا چاہیے، لیکن ڈائریکٹ ان پر چڑھائی نہیں کی جا سکتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ لوگ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، چنانچہ اگر مقابلہ نہیں کیا جائے گا تو پھر زمین میں فساد پھیلے گا، یعنی ظلم بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے اسلام نے جو جنگ کا حکم بھی اگر دیا ہے تو وہ ظلم کو توڑنے کے لیے دیا ہے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے دیا ہے، کہ جنگ کا مقصد صرف قتل و قتال نہیں ہے، جنگ کا مقصد جو ہے انسانی آبادی کو ختم کر دینا نہیں ہے۔ جبکہ ہم جو ہے اس زمانے میں اگر دیکھیں اور پچھلے 100 سال کی جنگوں کا اگر ہم جائزہ اٹھا کر لے لیں، تو آپ کو نظر آئے گا جنگ عظیم اول ہو یا جنگ عظیم ثانی ہو، کہ ورلڈ وار فرسٹ اور ورلڈ وار سیکنڈ میں جو ہے بے شمار لوگوں کا قتل عام ہوا ہے۔ اسی طرح جو ہے ہیروشیما اور ناگاساکی پر جب جو ہے بم برسائے گئے تو جو ہے لاکھوں لوگوں کی جانیں آج تک متاثر ہو رہی ہے، اور پھر جو ہے امریکہ نے جو بظاہر جو ہے حقوق انسانی کا اور ہیومن رائٹس کا سب سے بڑا علم بر بردار اپنے آپ کو سمجھتا ہے، جب اس نے عراق پر حملہ کیا، افغانستان پر حملہ کیا، تو وہاں پر کیا کچھ نہیں ہوا کہ جو سول لوگ تھے ان لوگوں کی جان مال سب کے سب جو ہے ختم ہو گئی تھی۔ اور جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت آپ اٹھا کر دیکھیں کہ مکہ مکرمہ میں تو کوئی جنگ نہیں تھی، مدینہ منورہ آنے کے بعد 10 سالوں میں چند جنگ کے واقعات پیش آئے، لیکن آپ دیکھیں کہ پورے 10 سالہ عرصے میں جتنی بھی جنگیں، تقریباً 150 کے قریب جنگیں چھوٹی بڑی پیش آئی ہیں، لیکن مسلمان اور کفار دونوں کو ملا کر بھی مرنے والوں کی تعداد 1000 سے زیادہ نہیں ہے۔ 1000 میکسیمم لوگ اس 10 سال کے پورے عرصے میں 150 جنگوں میں اگر شہید ہوئے ہیں یا جو ہے قتل کیے گئے ہیں تو صرف 1000 لوگ۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام کا مقصد جو ہے لوگوں کو قتل کرنا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو امن اور سلامتی کے ساتھ رکھنا ہے۔ تو لہٰذا ان آیات میں اسی بات کو بتایا گیا۔ دوبارہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی، ایک طرف تو یہ لوگ، اور دوسرے والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا اور نصرت کی، مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے پکے ایمان والے ہیں، لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور عزت والی روزی ہے۔ چنانچہ اس سورت کے شروع میں بھی ایمان والوں کی صفات بتلائی گئی اور اس سورت کے اخیر میں بھی ایمان والوں کی صفات بتلائی گئی، اور دونوں کے نتیجے میں ان کو وعدہ جو کیا گیا ہے وہ مغفرت کا اور رزق کریم کا۔ مغفرت تو آخرت میں ہوگی اور رزق کریم، عزت والی روزی، اللہ دنیا میں ہی عطا فرمائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان والوں کو اعمال والا ہونا چاہیے، ایمان والوں کو اخلاق والا ہونا چاہیے، اسی طرح ایمان والوں کو اللہ کے راستے میں یا تو ہجرت کرنے والا ہونا چاہیے یا پھر ہجرت کرنے والوں کی نصرت کرنے والا ہونا چاہیے۔ ہجرت کہتے ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے گھر بار اور اپنی مشغولیات کو چھوڑ دینا، یا تو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا، جیسے مکے سے مدینہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر آئے تھے، یا وقتی طور پر چھوڑ دینا، چاہے 3 دن کے لیے، چاہے 40 دن کے لیے، چاہے 4 مہینے کے لیے، یا کم و بیش اوقات کے لیے چھوڑ دینا، یہ ہجرت کہلاتی ہے۔ اور نصرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو بھی کام کیا جائے، جو لوگ نکلے ہوئے ہیں یا جو مشن لے کر چل رہے ہیں، اس مشن میں، اس مقصد میں اپنی جان مال کو لگانا یا ان میں تعاون کرنا یا ان کا ساتھ دینا، یہ نصرت ہے۔ تو لہٰذا ایمان والے یا تو ہجرت والی کیفیت کے ساتھ رہیں گے یا نصرت والی کیفیت کے ساتھ رہیں گے۔ ہجرت اور نصرت کے علاوہ ایمان والوں کی اور کوئی کیفیت اور کوئی سٹیٹس نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنے بارے میں غور کریں، فکر کریں، ہم ہجرت کرنے والوں میں سے ہیں یا نصرت کرنے والوں میں سے ہیں، اسی پر یہ سورت کریمہ ختم ہوتی ہے۔ آگے پھر اخیر آیت میں فرمایا والذین آمنوا من بعد، کہ بعد میں بھی جو لوگ ایمان لے آئیں اور ہجرت کریں اور جہاد کریں تو وہ تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ان کے حقوق سب کے سب تمہارے جیسے ہی ہوں گے۔ وہ اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، اور رشتہ داریاں جو ہے آپس میں یہ بہت بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، اور اللہ تبارک تعالی ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سورت کریمہ یہاں پر ختم ہوتی ہے، سورۃ الانفال۔ اللہ تبارک تعالی صحیح معنوں میں ہمیں حقیقی معنوں میں ایمان والا بنائے، کہ شروع آیت میں، شروع سورت میں کہا گیا تھا اعمال والے ہی ایمان والے ہیں، اور اخیر سورت میں کہا گیا کہ ہجرت اور نصرت والے ہی ایمان والے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اعمال والا بھی بنائے اور ہجرت اور نصرت والا بھی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔